السلام يا امام يا امام السلام میرے لال کو سلام میرے لال کو سلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائر على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات بدرود بجا محمد وعلى محمد كي سلام سلام تشریف فرما ہے ان کے حضور جسارت کر رہا ہوں سب سے پہلے شہادت رئیس مکتب تشیع امام صادق علیہ السلام کے مناسبت سے اور ساتھ ہی ساتھ امام خمینی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ کی برسی کے مناسبت سے حدیث تسلیت پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں امام صادق علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں شامل فرمائے۔ حضرات گرامی، پروردگار متعال قرآن کریم میں جب گفتگو کرتا ہے تو پروردگار مخاطب صرف ایک انسان کو قرار نہیں دیتا، پروردگار کسی ایک خاص علاقے کے لوگوں کو مخاطب قرار نہیں دیتا، پروردگار کسی خاص منطقے کے لوگوں کو مخاطب قرار نہیں دیتا، بلکہ پروردگار کے مخاطبین عالمین ہیں، بشریت ہے۔ پروردگار متعال کا یہ کلام تمام بشر کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس زبان میں بشر سے کلام کیا جائے، وہ کون سی زبان ہے کہ جو تمام بشریت کے لیے ہے، تمام بشریت کے لیے یکساں ہے۔ ایک سوال ہے کہ وہ کون سی زبان ہے کہ جس زبان کا لہجہ، جس زبان کا انداز، جس زبان کے مفاہیم تمام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، تمام طبقات کے سمجھ میں آ جائے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عالم ہو یا غیر عالم، تمام لوگوں کے لیے وہ زبان یکساں ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ پروردگار متعال قرآن کریم میں جس زبان سے انسان کو مخاطب قرار دیتا ہے وہ فطرت کی زبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں موجود تمام لوگوں کی فطرت یکساں ہے، کوئی تبدیلی فطرت میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ ذکر عالمین کے لیے ہے، قرآن کریم کا مخاطب عالمین بشر ہے۔ اب آپ یہ بشر پاکستان میں موجود ہوں، یہ بشر ایران میں موجود ہوں، یہ بشر چائنا میں موجود ہوں، تمام عالمین کے لیے یہ ذکر عالمین کے لیے۔ اب ان تمام عالمین میں جو ایک چیز یکساں ہے اور مشترک ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت تمام لوگوں میں یکساں ہے، تو پروردگار جس زبان سے لوگوں سے مخاطب ہے وہ فطرت کی زبان ہے۔ اب پروردگار متعال اسی فطرت کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب کہ منہ آیات محکمات، کہ جس کی بعض آیات محکمات ہیں، مستحکم آیات ہے، استوار اور پائیدار آیات ہے، منہو آیات المحکمات وہن ام الکتاب، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو اس کتاب کی اساس ہے، جو اس کتاب کی اصل ہے. اور پھر اس ان محکمات کے مقابل میں کون سی آیات ہیں؟ وأخر متشابہات، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو متشابہ ہیں. متشابہ وہ کہ جو محکم کے مد مقابل ہو. محکم اور متشابہ کے درمیان میں فرق انشاءاللہ واضح کروں گا. پروردگار فرما رہا ہے کہ بعض آیاتیں وہ ہیں کہ جو متشابہ ہیں، کہ جس میں انسان ڈائریکٹ دیکھ کر، ڈائریکٹ پڑھ کر اسے سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اسے رجوع کرنے کی ضرورت ہے محکمات کی طرف. اور پھر فَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغٌ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، زَيْغٌ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو یہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ جو متشابہ ہے، محکمات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں. اب یہ کیوں پیچھے چلتے ہیں؟ اس کی وجہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیغن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں زیغ ہے، بیماری ہے، کجی ہے. لابتغاء الفتنہ، کیوں یہ ان متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں؟ تاکہ یہ فتنہ برپا کریں، تاکہ یہ فساد برپا کریں. اور پھر ایک اور وجہ، لتعویل، تاکہ یہ اپنی طرف سے قرآن کی تعویل بیان کریں، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کریں. وہ حکم جو پروردگار کا ہے، اس حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اور جو چیز ان کے سمجھ آ رہی ہے اس کو بیان کریں. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ دو صفات کہ جو متشابہ آیات کو لیتے ہیں، صرف اور صرف متشابہ کو لیتے ہیں، اور ان متشابہ کو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، اور یہ تعویل کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن پھر پروردگار فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس قرآن کریم کے تعویل کو سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا. اور ایک اور چند اور افراد ہیں کہ جو اس تعویل کو جانتے ہیں، وہ کون ہیں؟ والراسخون فی العلم، وہ لوگ کہ جو راسخ ہے، جو پائیدار ہے، جو قرآن کریم کو مکمل طور سے جانتے ہیں، قرآن کریم کی حقیقت سے واقف ہیں. راسخون فی العلم کہ جو پائیدار اور استوار اور مضبوط انداز میں قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کی حقیقت سے واقف ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی، قرآن کریم کی چار وجودی حیثیت ہیں. قرآن کی ایک وجودی حیثیت کہ جسے ہم کہتے ہیں وجود لفظی قرآن کریم. وجود لفظی قرآن کریم سے مراد کیا ہے؟ وجود لفظی قرآن کریم سے مراد قرآن کریم کی وہ صورت کہ جو ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں قرآن کریم کی، اسے ہم کہتے ہیں وجود لفظی قرآن کریم. قرآن کریم کی ایک اور حقیقت ہے، قرآن کریم کی ایک اور حقیقت جسے ہم کہتے ہیں وجود کتبی قرآن. وجود کتبی قرآن سے مراد کیا؟ قرآن مکتوب صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. یہ مکتوب صورت میں قرآن جو آپ کے سامنے موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں وجود کتبی قرآن کریم. قرآن کریم کی ایک اور وجودی حیثیت ہے، ایک اور وجودی حیثیت وہ ہے وجود ذہنی قرآن کریم. وجود ذہنی سے کیا مراد ہے؟ وجود ذہنی قرآن کریم سے مراد قرآن کی وہ صورت کہ جو ہمارے ذہنوں میں نقش ہے. جب کوئی حافظ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن کی آیات اس کے ذہن میں نقش کر جاتی ہیں، وہ حفظ کر لیتا ہے. اب یہ جو قرآن اس کے ذہن میں جو موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں وجود ذہنی قرآن کریم. وجود لفظی قرآن کریم کو بیان کیا، وجود کتبی قرآن کریم کو بیان کیا، وجود ذہنی قرآن کریم کو بیان کیا. اب ایک اور وجود ہے کہ جو حقیقت قرآن ہے، کہ جو قرآن کی حقیقت ہے، وجود حقیقی قرآن کریم. دیکھیں وجود لفظی قرآن کریم وہ کہ جو آپ الفاظ کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، وجود کتبی قرآن کریم سے مراد وہ کہ جو آپ کے سامنے کتبی صورت میں موجود ہے، وجود ذہنی قرآن کریم سے مراد قرآن کی وہ صورت کے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. اب ایک اور وجود ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں وجود حقیقی قرآن, حقیقت قرآن. اور حقیقت قرآن کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس. روایت میں ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو صلوات آہستہ آواز میں پڑھے, ایک بلند آواز میں دونوں پڑھے. تو آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کے چار وجودی حیثیت ہیں, وجود لفظی, وجود کتبی, وجود ذہنی اور وجود حقیقی. یہ وجود حقیقی قرآن ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کریم کی تعویل وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے, کہ جو قرآن کی حقیقت سے واقف ہے, جو قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں. اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو راسخون فی العلم, ہم وہ ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے, کہ جو اس قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں, اس قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں, اس قرآن کی آیات محکمات کو بھی جانتے ہیں اور اس قرآن کی آیات متشابہات کو بھی جانتے ہیں. راسخون فی العلم کون؟ کہ جو قرآن کی حقیقت سے واقف ہے. اور اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. جو راسخ فی العلم ہے, جو قرآن کے حقیقت کو جانتے ہیں, جو تعویل کو جانتے ہیں, جو قرآن کے محکمات کو جانتے ہیں, جو متشابہات کو جانتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک اور صفت اہل بیت یہ ہے کہ یہ خزان للعلم ہے, یہ علم کے خزانے دار ہیں. اب خزانے دار سے مراد کون؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے علم کی حفاظت کی ہوئی ہے. علم کے بھی حفاظت کی ضرورت ہے کہ صحیح علم لوگوں تک پہنچایا جائے اور غلط علم سے لوگوں کو روکا جائے. اب اہل بیت کون ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس علم کی حفاظت کرتے ہیں. اور اہل بیت کا علم وہ نہیں کہ جو کسی اور سے سیکھے, بلکہ اہل بیت کا علم وہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو پروردگار انہیں سکھا دیتا ہے. امام وہ ہے کہ جب امام ارادہ کرتا ہے تو پروردگار اپنے اذن سے انہیں سکھا دیتا ہے. اور علم امام وہ علم ہے کہ جو حقیقت اور کل ہے چیزوں کو جان لیتا ہے. علم امام وہ ہے, حقیقت امام وہ ہے. اب قرآن اور اہل بیت کے درمیان بہت سی مشترکات موجود ہیں, بہت سی مماثلتیں ہیں. قرآن تمام عالمین کے لیے ہے. میں نے بیان کیا کہ قرآن کی زبان فطرت کی زبان ہے. قرآن کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے پروردگار نے؟ پروردگار نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے؟ ذکر للعالمین. جس طرح سے قرآن ذکر ہے تمام عالمین کے لیے, اسی طرح سے اہل بیت بھی رحمت ہے تمام عالمین کے لیے. رحمت للعالمین, پروردگار کی رحمت جہاں جہاں تک ہے اہل بیت کی رحمت واسعہ وہاں وہاں تک موجود ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, اہل بیت بھی صاحبان ہدایت ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور رائبہ نہیں, جس کے بارے میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہے کہ جن کے ذکر کو پروردگار نے آج تک حفظ کیا ہوا ہے. بہت سے ادوار میں بہت سے لوگوں نے انہیں مٹانا چاہا، انہیں دبانا چاہا، ان کے ذکر کو ختم کرنا چاہا، لیکن اس ذکر کو پروردگار متعال نے زندہ کیا ہے۔ جس طرح سے قرآن کو زندہ کیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو زندہ کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اہل بیت، وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیں تمسک حاصل کرنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح سے ایجاد کرنا ہے کہ ہم ان کے مطیع بن جائیں۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری محبت، اہل بیت کی محبت اسلام کی اساس ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسلام کو اپنے وجود میں پیدا کرے، اسلام کو اپنے وجود میں نافذ کرے، تو وہ آئے در اہل بیت سے منسلک رہے، وہ آئے اہل بیت سے منسلک رہے، وہ آئے مکتب امام جعفر صادق سے منسلک رہے، کیونکہ قرآن میں پروردگار متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کی میت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو گے تو اسلام سمجھ آئے گا، صادقین کے ساتھ رہو گے تو ہدایت پاؤ گے، صادقین کے ساتھ رہو گے تو ظلمتوں سے نکل کر نور کی وادی کی طرف آؤ گے۔ صادقین کے ساتھ رہو گے تو تم کامیابی اور فلاح کی طرف آؤ۔ تو عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام نے ایک مکتب کی بنیاد رکھی، مکتب امام جعفر صادق سے ہم جانتے ہیں، مکتب تشیع کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق نے دین کو مکتبی صورت میں پیش کیا۔ مکتبی صورت سے مراد کیا ہے؟ مکتبی دین سے مراد وہ دین کے جس میں آئیڈیولوجی ہو، وہ دین کے جس میں نظریہ ہو، وہ دین کے جس میں ہدف ہو، وہ دین کے جس میں ہدف یہ ہو کہ انسان سعادت کے مرحلے تک پہنچے، وہ دین کے جس میں انسان کمال تک پہنچے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس دین کو پیش کیا کہ جو مکتبی دین ہے۔ اب مکتبی دین کا تقاضا کیا ہے؟ مکتبی دین وہ دین ہے کہ جو ہمیں ہمارے فرائض کی طرف لے کر جاتا ہے، مکتبی دین وہ ہے کہ جو ہمیں انفرادیت تک محصور نہیں کرتا، مکتبی دین وہ دین ہے کہ جو صرف ہمیں نماز اور روزوں تک محدود نہیں کرتا، مکتبی دین وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے فرائض کو بتاتا ہے، ہمارے اہداف کو معین کرتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر کمال کے راستے پر جانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص ظلمت سے نکل کر نور کی وادی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اسے ضرورت مکتبی دین کی ہے، اس مکتبی دین کی کہ جو اسے اس کے اہداف سے نزدیک ہے، اس کے اہداف سے نزدیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مکتبی دین کا مطلب کیا ہے، مکتبی دین سے مراد کیا ہے؟ بھئی یہ مکتبی دین کوئی نئی چیز ہے نا، امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی مکتبی دین کے احیاء کے لیے آئے، وہ آئے تاکہ بشر سعادت تک پہنچے، بشر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے صرف احکامات کے بارے میں حدیث لیں اور باقی چیزوں کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نماز اور روزہ تک محدود رہیں اور ہم اپنے اجتماعی فرائض کے بارے میں ہم امام صادق سے نہ پوچھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم امام صادق سے سیاست کے بارے میں نہ پوچھیں۔ کون ہیں یہ ہستیاں زیارت جامع کبیرہ میں جن کے بارے میں کہا ہے ساست العباد، کہ بہترین سیاست کرنے والے ہیں یہ ہستیاں، اب سیاست سے مراد یہ سیاست نہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بلکہ حقیقی سیاست، وہ سیاست کہ جس میں دین نافذ ہو سکے، وہ سیاست جس میں توحید نافذ ہو سکے، وہ سیاست جس میں رسالت نافذ ہو سکے، وہ سیاست کہ جس میں ولایت نافذ ہو سکے۔ اگر ایسی سیاست ہو کہ جس کے ذریعے سے الہی احکامات نافذ ہو سکے، تو یہ سیاست انسان کو پروردگار متعال کے نزدیک ہے۔ تو اس مکتبی دین کو امام صادق علیہ السلام نے پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مکتبی دین کو کس نے آگے بڑھایا؟ ہم دیکھتے ہیں عصر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام خمینی نے اس مکتبی دین کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ وہ دین کہ جس دین کو حجروں میں بند کر دیا گیا تھا، بادشاہوں کے درباروں میں تھا، اس دین کو دوبارہ سے زندہ کیا، اس دین کو دوبارہ مکتبی صورت میں پیش کیا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ ہے کہ امام خمینی نے اس دین کو دوبارہ احیا کیا۔ کس دین کو؟ کہ جس دین کو فراموش کر دیا گیا تھا، کہ جس دین سے روح کو نکال دیا گیا تھا، اس دین کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ امام خمینی نے امام جعفر صادق کے دین کو دوبارہ سے روشناس کروایا، بتایا کہ حقیقی دین کیا ہے، حقیقی اسلام کو متعارف کروایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امام خمینی کا دین اور امام جعفر صادق کا دین جدا ہے؟ نہ، وہی دین ہے۔ امام خمینی نے کوئی نیا کارنامہ نہیں انجام دیا، بلکہ امام خمینی نے اسی دین کو پیش کیا، اسی ولایت کو پیش کیا، اسی رسالت کو، اسی توحید کو پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام خمینی نے اپنی طرف سے کوئی دین پیش کیا، تو یہ غلط ہے۔ یہ انسان کے اپنی سوچ کی بات ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ اس دین کو غلط تصور کر رہا ہے۔ اب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے طاغوت کے مقابلے میں آ کر مقابلہ کیا۔ کیا دین ہمیں طاغوت کے مد مقابل آ کر مقابلہ کرنے کو نہیں کہتا؟ کیا دین ہمیں سیاست سے دور رہنے کو کہتا ہے؟ کیا امام صادق علیہ السلام ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں، ہم اپنے فرائض کو انجام نہ دیں؟ کیا امام صادق علیہ السلام نے جو مکتب پیش کیا، اس مکتب میں دین سیاست سے جدا ہے؟ سوال ہے یہ۔ اگر آج میں صرف اور صرف نماز اور روزوں تک محدود رہوں اور صرف اپنی انفرادیت تک محدود رہوں، کیا میں دین کے فرائض کو انجام دے سکتا ہوں؟ کیا اس مکتبی دین کے مطابق میں زندگی بسر کر سکتا ہوں کہ جس مکتبی دین کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کیا؟ یہ سوال ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں تفکر کرنا ہوگا، ہمیں سوچ بچار کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ امام خمینی نے جس دین کو احیا کیا، اس کے ثمرات کیا ہے۔ آج اگر ہم اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ برکات ہے اس انقلاب کا کہ جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایران میں برپا کیا، اس کے برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ اگر ہم آج بے عنوان تشیع پوری دنیا میں سرخرو ہیں، سربلند ہیں، یہ اس انقلاب کی بدولت ہے کہ جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایران میں برپا کیا۔ اور یہ صرف ایران سے محدود نہیں، کیونکہ امام خمینی کے اندر جو در تھا وہ اسلام کا در تھا، اور امام خمینی اسلام کو حیا کرنا چاہتے تھے، امام خمینی اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، امام خمینی توحید کو زندہ کرنا چاہتے تھے، امام خمینی رسالت کو حیا کرنا چاہتے تھے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو حیا کرنا چاہتے تھے، اس آزاداری کے اندر روح کو ایجاد کرنا چاہتے تھے، جس آزاداری سے انہوں نے الہام لیا۔ کیا الہام لیا؟ کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لیا اسے آزاداری سے لیا۔ اگر اسلام زندہ ہوا ہے تو اس آزاداری سے لیا ہے۔ تو یہ مکتبی دین ہے کہ جس میں آزاداری دین کو احیا کرتی ہے۔ اگر مکتبی دین کے ذریعے سے ہم آزاداری میں شرکت کریں، تو مکتبی دین کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم آزاداری میں جائیں تو ہم اپنے فرائض کو جانیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جو امام جعفر صادق نے پیش کیا، اور پھر اس مکتب کو دوبارہ سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکتب کے آثار کہاں کہاں نمودار ہوئے۔ آج آپ نائجیریا کے اندر اتنے سارے جو شیعہ دیکھتے ہیں، کس کے ثمرات میں سے ہیں، کس کے احسانات ہیں؟ وہ امام خمینی کے ثمرات میں سے، مفہومین کے انقلاب کے ثمرات میں سے، ہم قبول کریں یا نہ کریں، آج دنیا کے اندر جو بیداری ہے وہ کس کے ثمرات میں سے، کس انقلاب کے ثمرات میں سے؟ آج ہم جو اتنے علنی طور پر امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، آج یہ اذانیں جو ہم دے رہے ہیں سربلند آواز میں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ اس انقلاب کی بدولت ہے کہ جس نے تشیع کو زندہ کیا۔ میں ایران میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، ہمارے ایک دوست کے جو نائجیریا سے ہیں، نائجیریا سے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے ایک انٹرویو میں، وہ خود آیت اللہ شیخ زکزکی کے شاگردوں میں سے ہیں، شاگردوں میں سے وہ ٹی وی میں انٹرویو کے دوران بیان کر رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ الہام لیا ہے، جو کچھ ہم نے دین لیا ہے، وہ مکتب امام خمینی سے لیا ہے۔ اور وہ بیان کر رہے تھے کہ آیت اللہ شیخ زکزکی نے مجھے شیعہ بنایا، مجھے شیعہ کیا۔ وہ کیسے شیعہ کیا؟ آزاداری امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے۔ کہا کہ کیسے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے تھے، اور آزاداری کے بعد جو ہے وہ ایک کپ چائے پلاتے تھے مسلمان، قہوہ چائے، جو آپ نے پیا بھی ہوگا قہوہ چائے، وہ چائے پلاتے تھے۔ تو مشہور تھا ان کے بارے میں، اس شخص نے، میرے دوست نے انٹرویو میں بیان کیا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا، اس وقت میں شیعہ نہیں ہوا تھا، میں سنی تھا، اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا تھا، تو میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ شیخ زکزکی کے پاس مت جائیے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے جو بھی شیخ زکزکی کے پاس جاتا ہے، ان کی چائے پی لیتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے والد سے، ان کے والد کے یہ کہنے سے پہلے ہی اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں بہت پہلے ہی شیعہ ہو چکا ہوں، وہ چائے پی چکا ہوں۔ تو جان کے نام بیان کیا کہ امام خمینی نے جو دین پیش کیا وہ مکتبی صورت میں پیش کیا۔ مکتبی دین وہ ہے کہ آپ کو آپ کے فرائض بتائیں، آپ کو آپ کے اہداف بتائیں، آپ کو محدود نہ کریں، آپ کو آپ کی اجتماعی ذمہ داری بتائیں، آپ کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مکتبی دین وہ ہے کہ جو آپ کو عبادت سے اطاعت تک لے کر آئے، انسان عبادت انجام دے تاکہ وہ موتی بنے پروردگار متعال کا، اطاعت گزار بنے پروردگار متعال کا۔ اب دیکھیں کہ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو بعض بزرگان کے نزدیک یہ روایت امام ایک احتمال کے مطابق امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے، اور اس میں امام خمینی کی صفات اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس روایت کو آیت اللہ ریشہری نے بھی بیان کیا ہے، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق، قم کی سرزمین میں ایک شخص قیام کرے گا، ایک شخص لوگوں کو دعوت دے گا، کس کی طرف؟ حق کی طرف، حق کی طرف بلائے گا، دین کی طرف بلائے گا، حقیقت کی طرف بلائے گا۔ یجتمعوا معه قوم كزبر الحديد، اور اس کے ارد گرد جو قوم جمع ہوگی، اس کے جو اصحاب، اس کے یار، اس کے ہمکار جو جمع ہوں گے، وہ فولاد کی طرح مضبوط ہوں گے، زبر الحديد، وہ مضبوط لوہے کی طرح ہوں گے، وہ مضبوط ہوں گے۔ اور پھر اس کی ایک اور ان کی ایک صفت یہ ہے، ولا يملون من الحرب ولا يجبنون، وہ جنگ سے ملامت نہیں کریں گے، وہ نہیں ڈریں گے، وہ خوف نہیں کریں گے، جنگ سے وہ خوف نہیں کھاتے ہوں گے۔ اور پھر وعلی اللہ یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اجزاء گرام، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے انقلاب اسلامی برپا ہوا، دنیا کی تمام طاقتیں اس ولایت فقیہ کے نظام کو دبانا چاہتی ہیں، مٹانا چاہتی ہیں، اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کون سا نظام ہے، یہ کس کی سرپرستی میں ہے کہ جو 40 سالوں سے مسلسل جاری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ اس نے اپنے آثار کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ وعلی اللہ یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا پر توکل کرتے ہیں، یہ جنگ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں یہ اس نظام کی صفات پہ جو بیان کی گئی ہے، ایک احتمال کے طور پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا ہے، آیت اللہ رشیدی نے بھی بیان کیا ہے اور آیت اللہ نوری حمیدانی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک احتمال ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ اور ان کے طوافہ صاحب کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہم نے اس مکتبی دین کو پہچان لیا، جب ہم نے امام خمینی کے اس پیغام کو سن لیا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں امام جعفر صادق ہماری ذمہ داری کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک درود محمد علیہ وسلم کی ذات ہے. ابو مسلم خراسانی امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں اور خط لکھنے کے بعد امام سے تقاضا کرتے ہیں کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا ابو مسلم خراسانی کے جواب میں ایک جملہ کہتے ہیں، ما انت برجال، تم وہ مرد نہیں ہے کہ جس کا میں منتظر ہوں کہ جو مجھے چاہیے، وہ رجال تم نہیں ہو اور نہ ہی یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں قیام کروں. دیکھیں اعزاز محترم، دو اہم ترین پیغام امام نے یہاں پر ہمیں دیا ہے، دو اہم ترین پیغام. امت پوچھتے ہیں کہ مولا ہم کیا کریں، مولانا صاحب ہم کیا کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے فرائض کو انجام دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام سے قرب حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ امام کے مطیع بن جائیں. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما انت برجال، یعنی کیا؟ اب مجھے رجال کی ضرورت ہے. رجال کون؟ وہ آدمی کے جو میرے کام آئے، جو اپنے ایک درود بھیجے. تو آپ کے حضور بیان کیا کہ امام جعفر صادق نے ابو مسلم خراسانی کو جواب میں کہا، ما انت برجال، تم وہ فرد نہیں ہو، تم وہ مرد نہیں ہو کہ جس کا انتظار مجھے ہے، کہ جس کی ضرورت مجھے ہے. یہاں پر رجال سے مراد کون ہے؟ وہ افراد کے جو اہل صدق ہوں. دیکھیں قرآن کریم میں رجال کی صفات بیان کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں سے بعض رجال بعض مرد وہ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اپنے امام سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ہیں. یہ شہداء کی صفات میں سے ہے. شہداء وہ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے پر، اپنے امام سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ہوتے ہیں. تو امام کو ضرورت ہے رجال کی. تو عزیز محترم، امام دو چیزیں ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ایک یہ کہ ہم امام کے وہ صحابی بنے، وہ فرد بنے کہ جو ہم امام کی کسی ضرورت کو پورا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم امام کے زمانے کے مطابق ہو جائیں، یعنی امام کے لیے وہ زمینہ فراہم کرے، وہ زمانہ فراہم کرے کہ جس میں امام اپنے حاکمیت کو، الہی حاکمیت کو نافذ کر سکے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس الہی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے اس زمانے کو کیسے ایجاد کیا جائے؟ کیا زمانہ ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ اعزائے گرامی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے کہ آج ہم امام کی ضرورت کو کتنا محسوس کرتے ہیں؟ ذرا سوال کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے. میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی شان اجل ہے، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم امام کی ضرورت کو کس قدر محسوس کر رہے ہیں. ایک ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن ہم امام کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، ایک مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہم امام کو یاد تک نہیں کرتے، ایک سال گزر جاتا ہے کہ شاید سال میں ایک مرتبہ ہم یاد کریں، شاید دو سال میں ایک مرتبہ یاد کریں. حقیقی یاد کرنا، یاد کرنے سے مراد صرف نام لینا نہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں امام کی کس ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں، کس ضرورت کو پورا کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ ذرا سوال کیجیے اپنے آپ سے، آپ سے ایک ہفتے کے لیے آپ کا موبائل چھین لیا جائے، آپ سے ایک ہفتے کے لیے آپ کا موبائل چھین لیا جائے تو آپ تڑپتے رہیں گے، لیکن ایک ہفتے تک اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کریں تو ہمارے بدن پر، ہمارے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس ضرورت کو ایجاد نہیں کیا، ہمیں اس ضرورت کو ایجاد کرنا ہے، ہمیں تڑپنا ہے امام کے لیے. جب تک ہم نہیں تڑپیں گے، جب تک ہم اس ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے تو ہم صحیح منتظر کیسے بنیں گے، حقیقی منتظر کیسے بنیں گے؟ تو امام ہم سے تقاضا یہی کر رہے ہیں کہ ہم رجال بنیں، ہم امام کی ضرورت کو محسوس کریں، ہم امام کی کسی ضرورت کو پورا کریں. اور پھر اب اس زمانے کو ایجاد کرنے کے لیے ایک اور شخص، ایک اور واقعہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا، کہ ایک شخص آیا امام کے حضور، امام نے پوچھا من من الرجل، یہ شخص کون ہے، کہاں سے آئے، یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا من موالیکم و محبیکم، کہ مولا یہ آپ کے موالیوں میں سے ہے، آپ کے محبت، آپ سے محبت کرنے والوں میں سے ہے۔ تو مولا نے جواب دیا پروردگار متعال جس کی سعادت چاہتا ہے تو اس کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پر مولا نے ایک اور سوال کیا، مولا نے پوچھا کہ یہ شخص کن محبوں میں سے ہے، من ای محبی کو محبی، یہ کون سا محب ہے؟ تو جب مولا نے یہ سوال کیا تو وہ شخص خاموش کھڑا رہتا دیکھتا رہا، وہ جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں امام کے ایک اور صحابی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ ذرا بتلائیے کہ آپ کے محبوں کی قسمیں کتنی ہیں، آپ کے چاہنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مولا نے پھر اسے جواب دیا کہ تین طرح کے لوگ ہیں کہ جو مجھے چاہتے ہیں، طبقت یحبونا، کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، فی السر ولا یحبونا فی العلانیہ، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خلوت میں ہم سے محبت کرتا ہے، خلوت میں ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علنی طور پر ہم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، جب معاشرے میں جاتے ہیں، جب معاشرے میں کوئی ذمہ داری انجام دینا چاہتے ہیں، جب معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ حرام انجام دیتے ہیں۔ حرام انجام دینا یعنی میں امام سے محبت نہیں کر رہا، حرام انجام دینا اگر میں اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ، کوئی منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام سے محبت نہیں کر رہا ہوں۔ میں سر میں خلوت میں امام سے محبت کرتا ہوں لیکن عالمی طور پر میں امام سے محبت نہیں کر رہا، میں جب معاشرے میں جاتا ہوں تو میں امام کے مطابق اپنی زندگی کو استعمال نہیں کرتا۔ تو ایک طبقہ یہ ہے کہ جو محبت کرتے ہیں خلوت میں، لیکن جب معاشرے میں جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنی اس محبت کی تجزیہ اڑاتے ہیں، گناہ کے ذریعے سے، حسادت کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، بہت ساری دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور طبقہ کیا ہے، طبقۃ یحبون فی العلانیہ ولا یحبون فی السر، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو عالمی طور پر ہم سے محبت کرتا ہے، جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو بہت متقی، بہت پرہیزگار، صاحب ایمان، صاحب کردار، اتنا متقی اور پرہیزگار دکھتا ہے کہ اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خلوت میں آتا ہے تو وہ گناہ انجام دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کل ہماری خلوتوں میں ایک شیطان کا ایک حربہ ہمارے ہاتھوں میں، یہ موبائل ہے، فخر اس نے ہم سے ہماری زندگیوں کو چھین لیا ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ موبائل ہمیں امام کے پیروکاروں میں شامل کر رہا ہے؟ کیا یہ موبائل ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہم امام کے پیروکار بنیں؟ ہم پورا وقت فیس بک پر لگا دیتے ہیں، پورا وقت یوٹیوب پر لگا دیتے ہیں، پورا وقت فضولیات پر لگا دیتے ہیں۔ اب فیس بک کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن فیس بک ہمیں کس راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ یوٹیوب کس طرف لے کر، یہ ایک نظام بنایا گیا ہے تاکہ آپ امامت سے دور رہیں، تاکہ آپ اس الہی راستے سے دور ہو جائیں، ایک نظام کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے درک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا میں اپنی خلوتوں میں بھی میں اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں؟ محبت کون سی محبت؟ محبت کہ جس میں اطاعت بھی ہو، آیا میں اس کا اظہار کر رہا ہوں خلوت میں لوگوں کے سامنے؟ تو میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بہت اچھی اور زیبا باتیں کرتا ہوں، لوگ مجھے بہت دیندار سمجھتے ہیں، لیکن جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو لوگ، میں اپنے خلوت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، گناہ میں پڑ جاتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، لیکن سر میں، خلوت میں گناہ کرتے ہیں اور علانیہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور طبقہ کہ جس طبقے کے بارے میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یحبون فی السر والعلانیہ، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خلوت میں بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور علانیہ طور پر جب معاشرے میں جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وجود کو امام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بنائے, اپنے وجود کو امام کے اس راستے کی طرف لے کر جائے کہ جس راستے میں امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, جس راستے پر امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہدایت کا راستہ ہو, ضلالت سے دور رہے. تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نعمت اللہ ہے, امام ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ برترین گرو ہے. یہ وہ شیعہ ہے کہ جو سب سے برترین ہے. تذکرہ گرامی, ہم اپنے زمانے کو اس طرح سے بنا کہ ہم علانیہ طور پر بھی اور خلوت میں بھی اپنے زمانے کے امام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنا, اپنی خواہش کو امام کی خواہش کے مطابق بناؤ, اپنی خوشیوں کو امام کی خوشیوں کے مطابق بناؤ, امام کے خوشی میں خوش رہو اور امام کے غم میں غمگین رہو. یہ ہے امام کی خوشی کہ جس کی صفات امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں. ہزار گرامی, ہمیں اس دل سے منسلک رہے. چند خراسانی لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں آئے, ان کے غلام کے پاس آئے, غلام سے کہا کہ میرے پاس خراسان میں بہت مال و دولت ہے, میرے پاس باغ ہے, میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے, میں وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی یہ ذمہ داری مجھے سونپ دو. یہ جو تم غلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کے, اس ذمہ داری کو مجھے انجام دینے دو. تو اس شخص نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے. امام کا غلام تھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا, امام صادق سے کہنے لگا کہ مولا کیا آپ میری بہتری چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں, ہم کبھی کسی کے لیے چاہتے. اس نے کہا کہ مولا اس طرح کا مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری مرضی, تم جانا چاہتا ہو تو جا سکتے ہو. اب وہ جانا چاہتا تھا کہ امام نے ایک مرتبہ اسے روک کر کہا کہ یہ بات سن کر جاؤ. امام نے پھر اپنے غلام سے کہا, امام نے کہا کہ حشر کے میدان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور کے پیکر کے ساتھ والد ہوں گے حشر, اور اس نور کے پیکر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا وجود اقدس ہوگا, اور نورانی کیفیت میں آ رہے ہوں گے. اس کے بعد تمام آئمہ ہوں گے, اور اس کے بعد ہمارے چاہنے والے اور شیعہ ہوں گے, اور اس نور کے پیکر میں حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے. اور اس دنیا میں جو بھی ہم سے متمسک رہے اس نور کے پیکر کے سائے میں ہمارے ساتھ گامزن ہو. تو ایک مرتبہ امام کے غلام نے یہ سنا, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور خراسانی شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا, میں تمہارا یہ باغ, تمہارے یہ مال و متاع مجھے نہیں چاہیے. اور پھر خراسانی شخص نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ جو شخص امام صادق سے متصل ہو جائے دنیا کی دولت, دنیا کے مال و متاع اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. عزت گرام, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نور کا پیکر ہے, اور ان ہستیوں کو ان نوروں کو بجھایا جانے کی کوشش کی گئی. یریدون یطفئون نور اللہ بافواہہم, اس نور کو بجھانا چاہا ہے اپنے پھونکوں کے ذریعے سے. ہر دور میں ان پر ظلم و ستم کیا گیا ہے, ہر دور میں ان پر ظلم کیا گیا ہے, لیکن یہ پروردگار کا نور ہے, یہ الہی نور ہے کہ جو کسی کے پھونکوں سے کبھی نہیں بجھے گا. تو آئیے امام جعفر صادق کے محضر میں چلتے ہیں. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, یا جعفر بن محمد ایوہ الصادق ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستغفرنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کر بلند آواز میں یا بلند آواز یا وجیہاً اشفع لنا کربلا کے زائروں کاظم سامرا نجف کے زائروں آپ کربلا گئے ہو وہاں آپ نے امام کے گنبد پر نگاہ کی ہوگی وہاں جاہو حشم دیکھا ہوگا آئیے ذرب کی طرف نہ کوئی حرم ہے نہ کوئی گنبد ہے نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی خادم ہے آج شب شہادت ہے نا آج ذرا بقی کو جا کر دیکھیے بقی آج ویران ہے آج اندھیرا ہے بقی میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزیزو منصور دوانے کے ملعون نے حکم دیا کہ مولا امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دیا جائے ارے لئیلوں نے آ کر میرے مولا کے گھر کو آگ لگا دیا اب جب آگ لگی میرے مولا گھر کے صحن میں آئے صحن میں آنے کے بعد غلام آگ بجھا رہے ہیں آگ کو بجھا رہے ہیں ایک مرتبہ ایک غلام نے پوچھا مولا ہم سب آگ بجھا رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں مولا گریہ کر رہے تھے دیوار سے ٹیک لگا کر گریہ کر رہے تھے مولا سے پوچھا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں مولا یہ گریہ کیوں ہے جانتے ہو عزیزوں مولا نے کیا جواب دیا مولا نے کہا کیا تم دیکھتے ہو میرے گھر کی ناموس ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف جا رہی ہے ارے مجھے یاد آیا کون سا منظر یاد آیا کربلا کا وہ منظر کون سا منظر جب خیمے جلا دیے گئے تھے خیمے جب جلے تھے تو سیدانیا ایک خیمے سے دوسرے خیمے عزیزوں یہ ظلم یہاں تمام نہ ہوا امام جعفر صادق پر بہت سے مصائب ڈائے گئے ایک ظلم یہ تھا کہ میرے مولا کو شرابی کے دربار میں بلایا گیا ارے مولا کو شرابی کے دربار میں بلایا گیا عزیزوں میں دست ادب جوڑ کر مولا سے کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب تھے آپ اپنی مرضی سے شرابی کے دربار سے باہر آئے آپ نے اپنی نفرت کا اعلان کیا لیکن میں قربان جاؤں زینب کبریٰ کی مظلومیت پر ارے شام کا دربار ہے ارے شرابی کا دربار ہے رسول کی بیٹیاں بے مخلوق چادر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ اے پروردگار تجھے واسطہ زینب کی سارت کا اے پروردگار تجھے واسطہ امام جعفر صادق کی مظلومیت کا اے پروردگار تجھے واسطہ زہرا کے شکستہ پہلوؤں کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہ تجھے واسطہ کربلا کے بیمار امام سجاد کا جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے خصوصاً جو لوگ کرونا کے مرض میں مبتلا گئے ان کو جلد از جلد شفائی کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے یہ مجلس عزا برپا کی ہے جو لوگ دین کے لیے سرگرم عمل ہیں جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں مکتبی صورت میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مراجع عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما. ہمیں امام زمانہ کے آوال و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. التماس سورہ فاتحہ امینہ بھائی بنت نتو جمال اور باوا فیملی کے تمام مومنوں مومنین مومنوں مومنات مرحوم علی رضا دہر مشی ولد حسین علی دہر مشی مرحوم محمد حسین بابو بائی دودھ والا مرحومہ صابرہ بانو بنت اکبر علی ہیرانی مرحومہ محمد شفیق ولد مقبول حسین ثانہ شہدائے ٹھہری امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید عارف حسین الحسینی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور اپنے تمام مرحومین کو مدنظر رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ نبی ثواب الفاتحہ.